بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الولایہ کی طرف سے تمام مومنین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مومنین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، نور الولایہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں مختلف پروگرامز آپ کے لیے پیش کر رہا ہے، اور ان پروگرامز میں مولا کائنات کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں نہایت ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے سیاست علوی کی خصوصیات۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ظاہر عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔
الحمدللہ۔
قبلہ، یہ جو عنوان ہے سیاست علوی کی خصوصیات، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس عنوان کو تھوڑا سا کھول کر اور واضح بیان کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، انتہائی اہم موضوع ہے یہ، اور ضروری ہے کہ اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بیان کیا جائے کہ ہماری مراد سیاست علوی سے کیا ہے۔ جیسا کہ مومنین جانتے ہیں کہ ہم حکومت اسلامی کے قائل ہیں، اور اسی وجہ سے ریاست مدینہ کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہم جو ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں، اور پیغمبر کی جو دور حکومت ہے اس کو ہم ریاست مدینہ سے یاد کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، اور مکتب تشیع جو ہے اس کے اندر بہترین انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، علماء نے مختلف جو ہیں وہ نظریات اس میں بیان کیے ہیں کہ دین اور سیاست جو ہے وہ آپس میں جدا نہیں ہے، اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی فرصت نصیب ہوتی ہے تو وہ حکومت دینی کا قیام کرتے ہیں، اور اسلامی احکام کو جو ہے وہ اس میں اجرا کرتے ہیں۔ تو جو اس دور میں اصول حاکم تھے، اور جن اصولوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاسیس کیا، اور پھر اس کے تحت جو ہے وہ پورے معاشرے کو جو ہے وہ مینیج کیا اور مدیریت کیا اس کو، وہ پورے کے پورے اصول جو ہیں وہ ریاست مدینہ کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کو جب خلافت ظاہریہ ملتی ہے کہ ظاہری طور پر وہ خلیفہ بنتے ہیں، چونکہ مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ حق علی علیہ السلام کا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر خلافت جو ہے بلافاصل امام علی علیہ السلام تک نہیں پہنچی، لیکن چوتھے جب خلیفہ کے عنوان سے خلافت ظاہری کی بھاگ دوڑ سنبھالی امام علی علیہ السلام نے، تو ایک حکومت جو ہے وہ تاسیس کرتے ہیں جو کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ لیکن ان میں پھر جو جن اصولوں کو امام علی علیہ السلام نے مد نظر رکھا، وہ اصول جو ہیں وہ سیاست علوی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اگرچہ سیاست علوی پر جو اصول حاکم ہیں وہ وہی اصول ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت نبوی کے اندر جو ہیں وہ بنائے تھے، اور ایک حکومت کو تشکیل دیا تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن چونکہ دو الگ الگ زمانے ہیں اور الگ الگ شرائط ہیں، تو اس اعتبار سے ہم پیغمبر کے زمانے کو جو ہیں وہ ریاست مدینہ سے یاد کر رہے ہیں یا سیاست نبوی سے یاد کرتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو حکومت قائم ہوئی تھی، جو امام علی علیہ السلام نے تشکیل دی تھی، اس کو ہم سیاست علوی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ اصول جو امام علی علیہ السلام نے جن کا آپ یوں کہہ لیں کہ جن کو حاکم کیا اس معاشرے کے اوپر، ان کے تحت جو ہے وہ معاشرے کی مدیریت کی، انہوں نے مینیج کیا اس کو، اپنے بیانات کے اندر بیان کیا اس کو، اور پھر جب وہ امام علیہ السلام کے جو بیانات ہیں وہ تدوین ہوتے ہیں تو کتابی شکل میں بھی مومنین تک پہنچے اور امت مسلمہ تک پہنچے۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے بعض اپنے اصحاب کو لیٹر لکھ کر بھی ہدایات دیں کہ جو سیاست کے ساتھ مربوط تھیں، اجتماعی اور معاشرتی فعالیت اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ مربوط تھیں، وہاں پر بھی مختلف اصول جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین جو ہمارے پاس ایک لیٹر موجود ہے کہ جس کے اندر امام علی علیہ السلام نے پورے سیاست کے جو اصول اور اس کے مختلف خد و خال جو بیان کیے تھے، وہ لیٹر ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کو لکھا تھا، کہ جب امام علیہ السلام جو ہے وہ جناب مالک کو مصر کی حکومت کے لیے بھیج رہے تھے۔
ماشاءاللہ قبلہ، بہت بہترین انداز سے آپ نے موضوع کی تبیین کی اور موضوع کو واضح انداز میں بیان کیا۔ جو یہ خط مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کے لیے لکھا تھا کہ جس میں انہوں نے مالک اشتر کو ہدایات جاری کی تھی، اس لیٹر کی کیا اہمیت ہے؟
جی ہاں، یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے اگر انسان جو ہے وہ تاریخ میں جا کر مطالعہ کرے تو بڑے دلچسپ نکات ملتے ہیں۔ ابن ابی الحدید کے جو معتزلی اہل سنت عالم ہیں، اگرچہ بعض حقائق بیان کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر تہمت شیعی ہونے کی لگی ہوئی ہے، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ فرق کرتی ہے اس سے۔ وہ شیعہ آخری دم تک جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ مکتب اہل تسنن سے ہی اس کا تعلق رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تاریخ دان تھا، اس نے تاریخ میں جو حقائق دیکھے اس کو اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا آ کر۔ تو جب اس لیٹر کے اوپر پہنچتا ہے جناب ابن ابی الحدید، تو وہاں پر ایک بحث کو یہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ کے پاس کچھ لیٹر آتے ہیں، جب محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس جو لیٹر تھے وہ امر آس جو ہے وہ معاویہ تک لے جاتا ہے، اور معاویہ جو ہے وہ اپنی سیاست کے اندر ان لیٹرز کو مطالعہ کر کے جو ہے وہ چلاتا تھا۔ تو وہاں پر ابن ابی الحدید جو ہے وہ ایک احتمال یہ دیتا ہے کہ معاویہ وہ لیٹر کے جو بار بار دیکھتا تھا جس کی طرف، اور اپنی حکومت جو ہے وہ اس کے مطابق چلا رہا ہوتا تھا، وہ یہی لیٹر ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کو لکھا تھا۔ تو یہ لیٹر معاویہ تک پہنچا کیسے؟ تو اس کی وجہ بھی تاریخ میں نقل ہوئی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کو مصر کی طرف روانہ کیا تو معاویہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ جو ہے ان کو راستے میں ہی زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ تو لیٹر جو ہے وہ انہی کے پاس جو ہے وہ موجود تھا، تو وہ لیٹر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا معاویہ کی طرف، اور معاویہ نے پھر وہ سنبھال کے رکھا، اور بڑے عرصے کے بعد یہ لیٹر جو ہے وہ کشف ہوتا ہے اور اس کے مطالب جو ہیں وہ پھر کتابوں کے اندر نقل ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ اس کی اہمیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک اور اہمیت کے حوالے سے میں نقطہ عرض کروں، وہ یہ کہ ایک مسیحی عالم دین ہیں جورج جرداق، کہ جنہوں نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی ہے کہ امام علی جو ہے صوت العدالت الانسانیہ، کہ عدالت انسانی کی جو آواز ہے امام علی علیہ السلام، اس میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اور نہج البلاغہ کے حوالے سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو جب اس لیٹر کی بات آتی ہے تو وہاں جورج جرداق یہ جملہ ادا کرتا ہے کہ اگر ہم اس لیٹر کو، کہ جو جناب مالک کو لکھا گیا، اس کو مقایسہ کریں اگر ہم حقوق بشر کے اعلامیہ کے ساتھ، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لیٹر جو ہے ان تمام حقوق کو شامل ہے کہ جو اعلامیہ حقوق بشر میں موجود ہے، بلکہ اس سے بہتر انداز میں اور بھی حقوق موجود ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو پھر وہ ایک جملہ یہ ادا کرتا ہے کہ یہ جو اعلامیہ حقوق بشر ہے، مختلف دنیا کے جو اقلاء ہیں وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا، لیکن یہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ ایک حقوق بشر کے ایک دستور جو ہے وہ تدوین کرتے ہیں کہ جو اس لیٹر کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور پھر ایسے حقوق اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو انسان کی مادی جو ہے پہلو کی طرف بھی ناظر ہیں، اس کو بھی جو ہے بیان کرتے ہیں، اور ان حقوق کو بھی بیان کرتے ہیں جو انسان کی معنویت اور اس کی آخرت کے ساتھ جو ہے مربوط ہے۔ چونکہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں سے مل کے بنتی ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ حقوق جب بیان کیے جائیں تو اس وقت ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بیان کیے جائیں۔ اعلامیہ حقوق بشر کے اندر یہ والی خصوصیت نہیں پائی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں جناب مالک کو جو لیٹر لکھا تھا اس میں یہ خصوصیت جو ہے وہ موجود ہے، اور مکتب تشیع کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ اس لیٹر کو جو ہے وہ انگلش میں ترجمہ کر کے اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے، تاکہ وہ ان حقوق کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیں، جو وہ ایک سلسلہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ حقوق بشر کو لکھا جائے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ معاشروں کو ہدایت دی جائے، تو وہ حتماً جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ چند باتیں اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور مقام جو لیٹر کا ہے وہ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے.
قبلہ یہ جو لیٹر آپ نے بیان کیا کہ لکھا گیا تھا مولا کائنات کی طرف سے مالک اشتر کو، اس لیٹر کا جو مضمون ہے اور جو اس میں مطالب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے آپ کچھ بیان کر دیں.
جی بالکل، یہ لیٹر جو ہے بہت اہم مطالب پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اس کے اندر وہ حقوق یا وہ اصول جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں جو ایک کامیاب سیاست کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اور اس میں محور جو ہے وہ حاکم ہے، چونکہ جناب مالک کو یہ لکھا گیا تھا، اور جناب مالک جو ہیں وہ مصر کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے حکومت سنبھالنی تھی وہاں کی، اور امام علیہ السلام نے انہی کو محور بنا کر جو ہے وہ مختلف حقوق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر ہم تین حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ حاکم کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں لوگوں کے مقابلے میں، یعنی حاکم اور لوگوں کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس رابطے کے اندر حاکم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دوسرا جو ہے خود حاکم کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ معنوی اور اخلاقی کن کن چیزوں کا وہ خیال رکھے اور اپنی ذات کے اندر ان خصوصیات کو رکھے. اور تیسرا جو محور ہے یہاں پر وہ یہ کہ حاکم جو ہے وہ اپنے نیچے جو کام کرنے والے ہیں افراد، ان کے ساتھ رابطہ کیسا رکھے، اور اس رابطے کے اندر کن اصولوں کو اور کن مطالب کو جو ہے وہ مد نظر رکھے تاکہ یہ رابطہ جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ برقرار رہے. تو اگر ہم پہلے محور کو مد نظر رکھیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ حاکم کو یہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں سے کیسے ارتباط رکھنا ہے، اس میں ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے حسن ظن کو جلب کرے. اب مثلا آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی بعض اوقات جب سیاست کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور مذہبی طبقے کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں بعد میں ایک سلسلہ چلتا ہے حکومت کا، تو اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ریاست مدینہ کے جو ہے وہ اصول موجود نہیں ہیں. جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بیان کیا ہے کہ سیاست علوی ہو یا سیاست نبوی ہو، یہ ایک ہی حکومت ہے اور ایک ہی اصول اس کے اوپر حاکم ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جو یہ مطالب بیان ہو رہے ہیں تقریباً ریاست مدینہ کے اندر بھی یہی چیزیں جو وہ موجود ہیں اور ہدایات ہیں پیغمبر ہی کی طرف سے، چونکہ امام علی علیہ السلام جو تربیت یافتہ ہیں پیغمبر اکرم کے. تو یہاں پر جو ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا حسن ظن جو ہے وہ جلب کرے، یعنی اس طریقے سے لوگوں سے رابطہ رکھے کہ لوگ اس کے اوپر حسن ظن کریں، سوئے ظن نہیں کریں، اس کے اوپر مثلا مختلف انداز میں جو ہے اس کو برا بھلا جو ہے وہ نہ کہیں، اس طریقے کا ارتباط اس کے ساتھ ہو. اور پھر یہ ایک چیز امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ لوگوں کے خون کی حرمت کا خیال رکھے، یعنی اس طریقے سے لوگوں سے پیش آئے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے، اس طریقے سے لوگوں پر حکومت کرے کہ ان کے خون کی حرمت باقی رہے. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اگر کوئی بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اس کے خلاف اقدام کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ جو ہے وہ قتل تک جو ہے وہ نوبت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، خون لوگوں کے جو خون ہے اس کی حرمت جو ہے وہ باقی رہے، اور عوام کے ساتھ عمومی جو ہے وہ دیدار رکھے. یہ نہیں ہے کہ اپنے ایوانوں کے اندر بیٹھ جائے اور لوگوں تک رسائی نہ ہو اور لوگ بھی اس تک رسائی حاصل نہ رکھ سکتے ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں سے ارتباط برقرار کرے کہ لوگ اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس تک اپنی شکایات لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں دیدار رکھیں ان کے ساتھ تاکہ لوگ اس سے جو ہیں وہ رابطہ برقرار رکھ سکیں آ کر. تو اور بھی اس کے علاوہ چیزیں جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہیں، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اگلے محور کے اوپر آتا ہوں جس میں امام علیہ السلام جو ہے وہ حاکم کی معنوی خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ حاکم کو چاہیے اس کا خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہو. اور پاکستان کے اندر بھی جو سیاست دان جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ یہ تھوڑا سا شوق ان کے اندر اگر پایا جاتا ہے کہ وہ ایک دینی سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ میچ کروائیں، اور سیاست مدینہ کے چاہے آپ اس کو نام دے دیں یا جو بھی لے کر آئیں، یعنی ایک اسلامی حکومت کے عنوان سے جو ہے وہ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ حاکم کا اپنے خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے یہ رابطہ اس کا برقرار رہنا چاہیے. اگر وہ رابطہ برقرار نہیں ہے تو یہ حاکم جو ہے وہ اسلامی حاکم شمار نہیں ہوگا. صحیح مشورہ جو ہے یہ لے لوگوں سے، مشورت جو ہے وہ صحیح اور دے بھی اسی طریقے سے. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہ کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کی پیروی کرے اور اپنی خود سازی کے اوپر جو ہے وہ دھیان دے، और अपनी उस मानवी जो पहलू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके ऊपर काम करे, दुश्मन के साथ बरखुर्द रखे, यानी दुश्मन के साथ सख्ती से पेश आए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही सियासतमदार ऐसे हैं जो पहले नारा ये लगाते थे कि हम जो है जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो मसलन पैगंबर के दुश्मन हैं, जो मिल्लत पाकिस्तान की या मिल्लत इस्लामिया के दुश्मन हैं, हम उनके साथ रابطہ बरकरार नहीं रखेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ सख्त जो है इकदाम करेंगे। लेकिन जब वो हुकूमत के अंदर आते हैं तो ये वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो मालिक अश्तर को ये हिदायत देकर भेजते हैं कि तुमने दुश्मन खुदा के साथ जो है वो हमेशा सख्ती से पेश आना है, तकब्बुर और ख़ुदपसंदी से बचना है। ये हिदायत जो है इंतहाई ज़रूरी है कि हाकिम जो है वो अपनी ज़िंदगी में इसके ऊपर अमल पैरा रहे, क्योंकि बहुत सारे जो हुकूमत के अंदर मुश्किलात पेश आती हैं वो इसी ख़ुदपसंदी और तकब्बुर ही की वजह से पेश आती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी हिदायत जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो हाकिम को अपने नीचे काम करने वाले अफराद के साथ कैसा पेश आना चाहिए, उनकी हिदायत जो है वो बयान करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हैं वो अफराद या वो तबकात बयान करते हैं कि जो हाकिम के नीचे जो हैं वो मुल्क को चलाने में उसकी उसके लिए मददगार साबित होते हैं। मसलन कहते हैं सिपाही हैं, वज़ीर हैं और कारमंद हैं, यानी जो एम्प्लॉय हैं, दबीरान हैं, यानी उस दौर में चूँकि ख़तो खिताबत का काम ज़्यादा था तो एक तबका जो है वहाँ पर लिखने वाले अफराद मौजूद होते थे और एक काजी तबका था। तो ये तबका जब तकसीम करते हैं फिर हर एक के बारे में हिदायत देते हैं कि आपने सिपाहियों से कैसा पेश आना है। सिपाही जो है वो एक मुल्क की जो है वो नामूस की हिफाजत करते हैं और लोगों की अमनियत को बरकरार रखते हैं, तो लिहाजा इनके साथ किस तरीके से पेश आना है, काजियों के साथ कैसे पेश आना है, और फिर जो ख़यानत करने वाला जो काजी हो उसके साथ किस तरीके से पेश आना है। तो ये सारी चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम ने जो हैं बड़ी तफसील के साथ इसके अंदर बयान की हैं। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि इस्लामी हुकूमत के खद्दो खाल को जाने और पहचाने कि इस्लामी सियासत कैसी होती है, तो वो अगर जनाब मालिक को ये जो लेटर लिखा गया है इसका अगर मुताला कर ले, वो बेहतरीन अंदाज में जान सकता है कि इस्लामी सियासत कैसे होती है और उसके क्या उसूल होते हैं।
बहुत शुक्रिया किमला, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो हमारा आज का मौजू था सियासत आलवी की खसूसियात इसको बयान किया। चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह दोबारा किसी जदीद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मोमिन, जो आज हमारा मौजू था सियासत आलवी की खसूसियात, इस पर नहायत ही खूबसूरत अंदाज में मौलाना सैयद ज़ाहिर अब्बास साहब ने रोशनी डाली और इसको बयान किया, इसके खद्दो खाल और इसकी क्या अहमियत थी, यानी वो ख़त के जो मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर को लिखा था उसका क्या मज़मून था और आज के दौर में इस ख़त को किस तरीके से इजरा किया जा सकता है। चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह दोबारा एक जदीद मौजू और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।